الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله جل جلاله وعم نواله کی رحمت بہت وسیع ہے. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وسیعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالی شانہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہے، نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے، اچھائی کرنے والوں کے قریب ہے. اور اللہ تعالی شانہ کی رحمت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ وہ اللہ تعالی شانہ کے گنہگار بندوں کو اپنے اندر جگہ دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے جس کی وجہ سے اللہ کے یہ جو گنہگار بندے ہیں ان کو اس میں جگہ مل جائے. رحمت حق بہانہ می جوید، حق تعالی شانہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی مشرک، اگر کوئی اللہ کا منکر، اللہ تعالی شانہ کو نہ ماننے والا، اللہ تعالی شانہ کا اعلی درجے کا نافرمان، اس کو اگر پتا چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا. اسے بھی ایسی امید رہے گی کہ میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے. اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اور اللہ تعالی شانہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ شیطان جو گمراہی کا مرکز ہے، جو شر و فساد کا مرکز ہے، جو شرارتوں کا مرکز ہے، جو گناہوں کا اور نافرمانیوں کا مرکز ہے، جو فتنوں کا مرکز ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں سے وہ اللہ تعالی شانہ کی اعلی درجے کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، بڑی بڑی نافرمانیوں میں مبتلا، اور فرعون کو فرعون بنانے میں اس کا دخل، حمان کو حمان بنانے میں اس کا دخل، قارون کو قارون بنانے میں اس کا دخل، شداد کو شداد بنانے میں اس کا دخل، ابو لہب کو ابو لہب بنانے میں اس کا دخل، ابو جہل کو ابو جہل بنانے میں اس کا دخل، نمرود کو نمرود بنانے میں اس کا دخل، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو رئیس المنافقین بنانے میں اس کا دخل، اور یہ تو چند نام جو مشہور ہیں، ایسے بڑے بڑے اللہ کے نافرمان ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں آئے اور ہیں آج بھی، ان سب کے گناہوں میں یہ شریک، اس لیے کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ تعاون کرتا ہے، یہ مدد کرتا ہے، یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، خیر سے روکتا ہے، حق سے روکتا ہے، اس نے جتنی نافرمانیاں کی ہیں اتنی کسی نے نہیں کی ہوگی، وہ بھی اگر سچے دل سے اللہ تعالی شانہ کے سامنے ابھی یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اب میں غلطی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے، اتنی وسیع رحمت۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور جلتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، مخالفت کرتا تھا، حسد پرایوں کو بھی ہو جاتا ہے، اپنوں کو بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اپنے بھی قبول نہیں کر پاتے، حالانکہ اپنوں کے لیے تو فخر ہے، اپنوں کے لیے تو ایک خوشی کی چیز ہے، ابو جہل کو خوش ہونا چاہیے تھا، ابو لہب کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ نبی تو اللہ کسی کو بھی بنا کے بھیج سکتے تھے، یہ اللہ تعالی شانہ نے ہمارے خاندان کے حصے میں ڈالی نبوت، اور ہمارے بھتیجے کو نبوت سے سرفراز فرمایا، جس کے نتیجے میں ہمیں بھی عزت ملے گی۔ یوسف علیہ السلام والسلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے حسد ہو گیا، یا چچاؤں کو بھتیجے سے حسد ہو گیا، تو قارون کو حسد ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستانے لگا، اور یہ حسد کی آگ جو ہے وہ بجھتی نہیں ہے، اسے بجھانا پڑتا ہے، اور اسے وہی بجھا سکتا ہے جس کے سینے میں وہ آگ ہے، دوسرے لوگ نہیں بجھا سکتے۔ حسد کی آگ جس کے سینے میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے رستہ ڈھونڈے، اس کے لیے حل ڈھونڈے، وہ کسی شیخ کامل کے پاس جا کر کے کہے کہ میرے سینے میں حسد کی آگ جل رہی ہے، آپ کوئی رہنمائی کیجئے میری۔ حسد کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ برباد ہوئے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا قابل برباد ہو گیا، حسد کی وجہ سے شیطان برباد ہو گیا، ابو جہل بھی حسد کی وجہ سے برباد ہو گیا، اور یہود مدینہ بھی حسد کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ یہ حسد کی آگ جو اندر جلتی ہے اور جس کے نتیجے میں ہم کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی کا بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ ہمیں نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اللہ ہمیں کسی کی خوشی برباد کرنے نہیں دے گا، اپنا بگاڑ کریں گے ہم, اپنی خوشیوں کو برباد کر دیں گے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور یہ سٹے بازی کی طرح ہے, یہ جوا کھیلنے کی طرح ہے, یہ گیمبلنگ کی طرح ہے کہ گیمبلر جو ہے, جو جوا کھیلنے والا ہے, وہ ایک مرتبہ ہارتا ہے پھر کھیلنے کے لیے جاتا ہے اس امید پر کہ اس مرتبہ کامیابی ہوگی, وہ دوسری مرتبہ ہارتا ہے, وہ ایک لاکھ مرتبہ بھی ہار جائے نا پھر بھی کھیلنے کے لیے جائے گا یہ سمجھ کر کہ اس مرتبہ میں جیت کر آؤں گا. تو حاسد کا بالکل یہی حال ہوتا ہے, وہ 100 مرتبہ فیل ہو چکا ہے نقصان پہنچانے میں اور خود نقصان اٹھا رہا ہے, لیکن اس کے ذہن میں شیطان ہی خیال ڈالتا ہے کہ اس مرتبہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. مولانا محمد احمد پرتاب گھڑی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بہت ہی سبق آموز, بہت ہی سبق آموز دو شعر ہیں, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, ترس کھا رہے ہیں حضرت کہ بھائی کیوں حسد کی آگ میں جل رہے ہو, نکلو اسے, بجھا دو اس کو تاکہ تمہارے دل کو ٹھنڈک ملے, تمہارے دماغ کو سکون ملے. حاسد کو کبھی سکون نہیں مل سکتا. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, کفے افسوس کیوں مل رہے ہو, بیٹھے بیٹھے افسوس, گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بھی اسی کا خیال اور افسوس کر رہے ہیں اندر, بھائی کے یہاں شادی ہے بھتیجی کی, سب خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ اندر اندر جل رہا ہے, بھائی سے حسد ہے تو بھائی کی وجہ سے جل رہا ہے, کسی اور سے حسد ہے تو اس کی وجہ سے جل رہا ہے. پارک میں بھی بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے چلا گیا, وہاں بھی اندر سے ہی جل رہا ہے, یعنی اندر سے افسوس 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 کہ اس کا کچھ بگڑ نہیں رہا ہے, اس کی عزت بڑھ رہی ہے, اس کا مال بڑھ رہا ہے, اس کی اولاد فرما بردار ہے, اس کے سب کام ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں, میں نے یہ کوشش کی اس میں فیل ہوا, یہ کوشش کی اس میں فیل ہوا, میں کامیاب نہیں ہو سکا اسے گرانے میں. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, کفے افسوس کیوں مل رہے ہو, خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض, خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض. یہ جو کچھ بھلائی اور اچھائی تمہیں کسی کی زندگی میں نظر آ رہی ہے وہ تو خدا کا فیصلہ ہے, تو کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر ناراض ہونا اور دل میں یہ خیال لانا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے, یہ گویا اللہ کے فیصلے سے ناراض ہونا ہے. خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض. حسد سے بچو میرے بھائیو, حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ, ایاک والحسد, حسد سے بچو. عربی جاننے والے اس جملے کا وزن سمجھ سکتے ہیں, ایاک والحسد, یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب موت, جب زندگی خطرے میں پڑ جائے اس وقت یہ بولا جاتا ہے. زندگی خطرے میں, ایک شخص جا رہا ہے, دیکھ نہیں رہا ہے, اندھا ہے, آنکھوں کی بینائی کمزور ہے اور بہت بڑا آگے گھڑا ہے اور اس میں گرنے کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ ایاک والطریق, راستے سے بچ کر رہنا, راستے سے بچو, بچو راستے سے, آگے ذرا رک جاؤ, وہی رک جاؤ. شیر آ گیا سامنے, ایاک والاسد, شیر سے بچو, شیر سے, لائن سے بچو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسد کے بارے میں فرمایا, ایاک والحسد, حسد سے اتنا ہی بھاگو اور ڈرو اور بچو اور دور رہو جتنا ایک شیر سے دور رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسد صرف گناہوں کا سبب نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہوتا ہے, یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ, اور کتنی تیزی سے کھا جاتا ہے یہ حسد, نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو نیکیاں تو لوٹ گئی, یہ حسد نیکیوں کو تو کھا گیا, نیکیاں لوٹ گئی اور گناہوں کا انبار, تو قیامت کے دن کہاں جائے گا, جنت میں یا جہنم میں؟ تو حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, کفے افسوس کیوں جل رہے ہو, خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض, جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو. میں نے میرے بھائیوں میری زندگی میں کسی حاسد کو کسی بھی حاسد کو اپنی چال میں کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی بھی حاسد کو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا. وہ محسود کو توڑنے میں کامیاب ہوا, محسود کو گرانے میں کامیاب ہوا, محسود کو جھکانے میں کامیاب ہوا. وہ گرا, وہ جھکا, اس کا نقصان ہوا. اس لیے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو کھوج لگانے کی بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت نہیں پڑتی ہے, پتہ چلتا ہے. کمیونٹی میں ہم 100 آدمی, 200 آدمی, 150 آدمی, پھر رشتے داریاں ہماری ہوتی ہیں, خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, نہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. اور پتہ چلتا ہے پھر خبریں آتی ہیں کہ یہاں یوں ہو رہا ہے, یہاں یوں ہو رہا ہے, تو دیکھتے ہیں یہ حاسد خود اپنے لیے کھڈا کھودتا ہے. حاسد خود کا دشمن ہے. اس لیے حسد سے بہت دور رہو. کسی کو بھی اچھائی کے ساتھ دیکھو, بھلائی کے ساتھ دیکھو, اس کے لیے دعا کرو. اور دل میں تھوڑی سی بھی کھٹک ہو تو دعا کرنا شروع کر دو, دعا کرنا شروع کر دو, اے اللہ میرے اس بھائی کی اس نعمت میں بھی اضافہ فرما اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور ترقی عطا فرما اسے. اور پھر بھی یہ چیز قابو میں نہ آئے تو اپنے شیخ کو کہو, اور شیخ جو تجویز کرے اس پہ عمل کرو. اور ذکر اللہ کی کثرت, اس لیے کہ دل جب اللہ کی یاد سے لبریز ہوتا ہے تو اس قسم کی گندگیوں کے لیے دل میں جگہ نہیں رہتی. ایسی گندی چیزیں دل میں داخل نہیں ہو سکتی. بھر دو دل کو اللہ کی یاد سے بھر دو تاکہ کسی اور چیز کے لیے اس میں جگہ ہی باقی نہ رہے. تو قارون کو حسد ہو گیا, طرح طرح سے ستایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اور ایک مرتبہ تو حد کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو صدمہ ہوا, دکھ ہوا, اور ہاتھ اٹھا دیے اللہ کے دربار میں. اللہ نے کہا موسیٰ زمین تمہارے قبضے میں ہے, زمین کو جو چاہے حکم کر دو. موسیٰ علیہ السلام تو بہت جلے ہوئے تھے, بہت دکھی تھے اس سے. تو زمین کو حکم کیا کہ اسے نگل لے, اپنے اندر اسے لے لے, اسے پکڑ لے. تو دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنانے کے لیے اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. زمین نے اسے ٹخنوں تک اپنے اندر کھینچ لیا, اینکل تک. تب اس نے دیکھا کہ یہ تو پکڑ میں آ گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ موسیٰ معاف کر دیجیے, غلطی ہو گئی, اب نہیں کروں گا, معاف کر دیجیے, غلطی ہو گئی, نہیں کروں گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو پھر حکم کیا گیا, اپنے اندر کھینچ اس کو. زمین نے اسے کھینچا, گھٹنوں تک چلا گیا. بہت منت کرنے لگا, منتیں بڑھ گئی, آجیزی بڑھ گئی, آہوزاری بڑھ گئی, رونا دھونا بڑھ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور اپنے اندر لے لے اس کو. تو یہ کمر تک چلا گیا. جتنا اندر ہوتا چلا گیا اتنی عاجزی, اتنی انکساری, اتنا رونا دھونا, اتنی منت بڑھتی گئی اس کی, یہاں تک کہ گلے تک آ گیا. جب گلے تک آ گیا تو اس نے کوئی حد نہیں چھوڑی معافی کی, منت کی. لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک کی دو نہ ہوئی, مقدر تھا اللہ کی طرف سے, وہ ساری حدیں پار کر چکا تھا. اللہ کی گرفت اس شکل میں آئی, اللہ تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وہ کام کروایا اور زمین نے کھینچ لیا اسے اندر. بعض احادیث کے پیش نظر شارحین نے یہ لکھا ہے کہ آج بھی وہ یوں گردش کر رہا ہے زمین کے اندر, زمین میں وہ گردش کر رہا ہے, دستہ ہی چلا جا رہا ہے, ایک جگہ جا کے روکا نہیں ہے, وہ ایسے دستہ ہی چلا جا رہا ہے. اور قیامت تک وہ دستہ چلا, یہ عذاب ہے اس کا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کچھ دیر کے بعد بھیجا اور کہا, یہ موسیٰ, قارون نے تم سے بہت معافی مانگی, بہت معافی مانگی, بہت جتن کیا, کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تم سے عاجزی میں, تم سے تواضع میں, تم سے معافی مانگنے میں, لیکن تم نے معاف نہیں کیا. کاش کہ میری طرف ایک مرتبہ متوجہ ہو جاتا اور مجھ سے ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں معاف کر دیتا. اللہ کی رحمت بہت وسیع, بہت وسیع. اس لیے بڑے سے بڑے گنہگار کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی اس وسیع رحمت سے کوئی شخص فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے کہ اللہ بہت رحیم ہے اس لیے میں جو چاہے کرتا رہوں اور معافی مانگتا رہوں, یہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ ایسے شخص کے لیے نہیں ہے. یہ ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جو رحمت کو گناہ کرنے کا ذریعہ بنائے. یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو اپنے نفس اور شیطان کا غلام بن کر گناہ کر چکا ہے یا گناہوں کی حد پار کر چکا ہے اور پھر شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تو گناہوں کی زندگی گزارتا رہ, اس لیے کہ تو نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ تیری مغفرت نہیں ہوگی. اس کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تو ذرا متوجہ ہو کر کے تو دیکھ. ایسے بہت لوگ ملتے ہیں, بہت لوگ ملتے ہیں جو دین کی طرف نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ نہیں, اب ہماری کوئی چانس نہیں ہے, ہمارے لیے بہت گناہ ہو چکے ہیں. مولانا صاحب آپ کو پتا نہیں کہ کیسے کیسے گناہ میں کر چکا ہوں, میری کیسے مغفرت ہوگی؟ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں یا اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکا ہوں کہ میرے لیے کوئی امکان نہیں ہے معافی کا, تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالی شانہ کی رحمت اتنی ہی چھوٹی ہے کہ میں نے اتنے گناہ کر دیے کہ اب اس رحمت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میرے گناہ کو معاف کر سکے. یعنی میں نے گناہ کر کے اللہ کی رحمت کو عاجز کر دیا. اللہ کی کوئی چیز عاجز ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کوئی صفت عاجز ہو سکتی ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے معافی مانگتا ہے اور اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ مقام صحابیہ پر پہنچ جاتا ہے جس کا پوری دنیا کے اولیاء مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کروانے والی عورت جو سبب بنی زمانہ کفر میں, اور جو کچھ آگے کیا وہ کیا, یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے, جو کچھ انہوں نے کیا اس سے برا سب صحابہ نے کیا تھا, شرک کیا تھا سب نے. جو کچھ حضرت ہندہ نے کیا اس سے بہت برا کیا تھا دوسرے صحابہ نے, انہوں نے تو شرک کیا تھا, کفر کیا تھا. لیکن یہ تھوڑی ایموشنل چیز ہے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بات کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں فروکش تھے, وہ آئی اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ اور آپ کے خاندان سے زیادہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی ذلت کی مجھے زیادہ تمنا تھی, کوئی نہیں تھا اس روئے زمین پر آپ سے اور آپ کے خاندان سے زیادہ ذلیل ہو, کسی اور کے لیے اتنی تمنا نہیں تھی. لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی صحبت کی برکت اور ایمان کی برکت سے دل ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کی اور آپ کی فیملی اور آپ کے خاندان کی عزت کے بڑھنے کی جتنی تمنا ہے اتنی کسی کے لیے تمنا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, وہ ایضا اللہ اکبر. زمانے کفر میں زندگی گزری اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا ہوا سب تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اور اسلام قبول کو ابھی چند لمحات ہوئے, چند ساعتیں گزری ابھی, اور وہ یہ کہتی ہے کہ دل کے جذبات پہلے یہ تھے کہ جتنا آپ کو ذلیل دیکھنا چاہتی تھی اتنی کسی کو نہیں, اور اب جتنا آپ کو عزت والا دیکھنا چاہتی ہیں اتنی کسی کو نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں میرے بھی جذبات ایسے ہی ہیں, میرے بھی دل میں جذبات ایسے ہی ہیں کہ میں بھی آپ کو بہت عزت میں اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہوں. اور حضرت محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت ہندا نے دو باتیں کہی تھی, ایک بات یہ کہی تھی کہ زمانے کفر میں جتنا آپ کو ذلیل دیکھنا چاہتی تھی اتنی کسی کو نہیں, اور زمانے اسلام میں جتنا آپ کو عزت والا دیکھنا چاہتی تھی اتنا آپ کسی کو نہیں, عزت والا دیکھنا چاہتی ہوں اتنا کسی کو نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی یہی کیفیت ہے. تو حضرت حدیث کی شرح کرنے والے لکھتے ہیں کہ اس نے دو باتیں کہی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میری بھی دل کی یہی کیفیت ہے, وہ پہلی بات کے بارے میں نہیں دوسری بات کے بارے میں ہے. یعنی جب تو زمانے کفر میں تھی اس وقت میرے دل کی تمہارے بارے میں یہ کیفیت نہیں تھی کہ میں تم کو سب سے زیادہ ذلیل دیکھنا چاہتا تھا, لیکن تمہارے اسلام قبول کرنے کے بعد اب میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ دوسرے صحابہ کی طرح تم بھی خوب عزت حاصل کرو. تو جب رحمت للعالمین جو کہ خیر البشر ہیں, جو کہ خیر البشر ہیں مگر بہرحال بشر ہیں, اور نبی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے, سردی ہوگی تو اسے سردی محسوس ہوگی, گرمی ہوگی تو اسے گرمی محسوس ہوگی, شیر کو دیکھے گا سانپ کو دیکھے گا تو اول وہلے میں اسے بھی خوف محسوس ہوگا. اللہ نے انسانی تاثرات سارے رکھے ہیں, سر میں درد ہوگا تو اسے بھی محسوس ہوگا, کوئی دکھ پہنچائے گا تو دل دکھے گا, کوئی خوشی پہنچائے گا تو خوشی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تاثرات, تو ایک انسان ہونے کے باوجود رحمت للعالمین کا یہ حال ہے, تو جو تاثرات سے پاک ہیں اس رب العالمین کی رحمتوں کا کیا حال ہوگا. بہت وسیع رحمت میرے بھائیو, ایسے بہت لوگ ہیں, بہت لوگ, انہیں امیدیں دلاؤ, انہیں امیدیں دلاؤ, امیدیں دلاؤ کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے, بہت غفور الرحیم ہے, بہت غفور الرحیم ہے, بہت غفور الرحیم ہے. انہیں یہ کہو کہ اللہ کے نبی کے چچا کو قتل کرنے والے کو اللہ نے جب توبہ کر لی تو صحابیت کے مقام پر پہنچایا, اور آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اور توبہ ایسی اللہ نے قبول کی کہ وہ سارے واقعات ہم آج بھی پڑھتے ہیں جنگ احد کے. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سے لوگ پوچھتے تھے, خود واقعہ بتاتے تھے کہ کیا ہوا, پس منظر کیا تھا, میں کس طرح چھپا, کس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, خود واقعہ بیان کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود توبہ کی برکت ایسی ہے اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسی رحمت برسائی کہ کوئی بھی مومن حضرت وحشی کا نام سنتا ہے تو اپنے دل میں ان کے لیے محبت پاتا ہے, اپنے دل میں کوئی میل نہیں پاتا, کوئی برائی محسوس نہیں کرتا, محبت پاتا ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے میرے بھائیو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, بہت وسیع, بہت ہی وسیع. اس لیے کسی کو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے, ہاں رحمت کو بہانہ بنا کر گناہ نہ کرے. دیکھو شیطان کی ایک چال میں آپ کو بتاتا ہوں, شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ جب گناہ کرنے کا موقع آتا ہے تو شیطان ہمارے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے, جسے ہم شیطانک وسپز کہتے ہیں, شیطانی وسپز, وسوسے. تو یہ ہمارے دلوں میں اگر برے خیالات آتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, اور ہمارے دلوں میں اچھے اچھے خیال آتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے. شیطان نے, بڑے شیطان نے, ابلیس نے ہمارے ساتھ ایک شیطان مقرر کر رکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے مقابلے کے لیے ایک فرشتہ ہمارے ساتھ مقرر کر رکھا ہے. وہ شیطان کا جو کارندہ ہے, اس کا جو نوکر ہے, وہ برے وسوسے ڈالتا ہے, اچھائی سے روکتا ہے, برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. خیر سمیٹنے کا موقع آتا ہے تو روکتا ہے اور شر سمیٹنے کا موقع آتا ہے تو لے جاتا ہے اور فرشتہ وسوسے ڈالتا ہے. خیر سمیٹنے کا موقع آتا ہے تو آگے بڑھاتا ہے, شر سمیٹنے کا موقع آتا ہے تو پیچھے ہٹاتا ہے. یہ دونوں کام کرتے ہیں. تو جب کوئی گناہ کا موقع آتا ہے, گناہ کا موقع آتا ہے, گناہ کا وسوسہ وہ ڈالتا ہے, گناہ کے مواقع بتلاتا ہے, تو فرشتہ جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے. فرشتہ اچھا وسوسہ, خیر کا وسوسہ, الہام کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائیں گے, یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا, یہ گناہ کرو گے تو قبر میں عذاب ہوگا, یہ گناہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا, یہ نقصان ہوگا, یہ نقصان ہوگا, یہ نقصان ہوگا, یہ نقصان ہوگا, اس فائدے سے محروم ہو جاؤ گے. یہ خیالات ڈالتا ہے. تو ادھر سے وہ جو شیطان مقرر ہے وہ اس کو توڑنے کے لیے اس کے رد عمل میں وہ کیا کہتا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, مزے لے لو, پھر توبہ کر لینا. یہ شیطان کی چال, گناہ ہو گیا, گناہ ہو گیا, وہ فرشتہ جو ہے وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے, اس کی کوشش کے باوجود ہم شر سے نہ بچ سکے, شر کو سمیٹ لیا ہم نے, ہمارے نام اعمال میں شر کو داخل کر لیا. اب وہ فرشتہ نہیں چاہتا کہ یہ شر رہے, فرشتہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خیر جمع ہو. تو وہ فرشتہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں توبہ کر لو, تم نے غلط کیا ہے, برا کیا. یہ جو ریموس ہوتا ہے نا, ریگریٹ, یہ اس فرشتے کی برکت ہے. تم نے غلط کیا, بہت برا کیا, بہت توبہ کر لو, توبہ کر لو, تاکہ وہ شر جو ہے شر وہ ختم ہو جائے نام اعمال سے اور اس کی جگہ پر توبہ کی خیر آ جائے, رونے دھونے کی خیر آ جائے. اب وہ شیطان کیا کہتا ہے, بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, اللہ معاف نہیں کرے گا. پہلے کیا کہتا تھا, کر لو نا یار, اللہ غفور الرحیم ہے. اب کیا کہتا ہے, بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, اب گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا, اب تو بس پکڑ ہی پکڑ ہے, اب اللہ کا عذاب انتظار کر رہا ہے تمہارے لیے. تم مرنے کے بعد تو اللہ کا عذاب ہے ہی, دوبارہ کر لو, دنیا میں مزے لے لو. بس شیطان کی اس سوچ کو توڑنا ہے, ایک نئی سوچ ہمیں اپنے دل دماغ میں پیدا کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب گناہ کا وقت آتا ہے تو وہ ہمارے ذہن میں غفور الرحیم, اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا غلبہ پیدا کرتا ہے. غفور الرحیم, غفور الرحیم ہونے کا غلبہ پیدا کرتا ہے اور اللہ شدید العقاب ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو جب گناہ کا موقع آئے تو اللہ غفور الرحیم ہے, اسے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دو اور بار بار یہ سوچو کہ اللہ شدید العقاب ہے, سخت پکڑ کرنے والا ہے, سخت پکڑ کرنے والا ہے, سخت پکڑ کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ کرتے کرتے ہی میں مر جاؤں اور توبہ کا موقع ہی نہ ملے. غفور الرحیم کے سامنے معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملے. اور ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی سزا مجھے یہ ملے کہ توبہ کی توفیق نہ ہو. ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ زبردست پکڑ کرنے والا ہے, سزا دینے والا ہے, میں گناہ نہیں کر سکتا. اور تمام تر کوشش کے باوجود گناہ ہو ہی جائے تو گناہ کر لینے کے بعد یہ بھول جاؤ کہ اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے, اللہ دردناک عذاب دینے والا ہے. اب ذہن میں یہ لاؤ گے اللہ غفور الرحیم ہے, مجھے جلدی جلدی اس کی طرف رجوع کر کے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ معاف کر دے, یہ اللہ معاف کر دے, یہ اللہ معاف کر دے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ تو کیا مگر میرا بندہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس کو میرے اندر امید ہے, گناہ تو کیا ہے, اذنب عبدی ذنبا, میرے بندے نے گناہ تو کیا ہے لیکن اس کو یہ یقین ہے, اعتقاد ہے اس کا کہ میرے پاس ایک رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے, معاف کر دو اس کو. نبی عبادی, میرے بندوں کو خبر دے دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انی انا الغفور الرحیم, کہ میں غفور الرحیم ہوں. یہ گناہ کر لینے کے بعد, وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے. وَعَلَمُوا, جان لو, أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اس کو آڑ نہ بنائے گناہوں کے لیے, اس کو سہارا نہ بنائے گناہوں کے لیے کہ اللہ غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم. ایک ایکسٹریم یہ ہے بھائی نماز پڑھو اللہ غفور الرحیم ہے, بھائی چوری مت کرو اللہ غفور الرحیم ہے, جھوٹ مت بولو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ کون آ گئے میری پکڑ کرنے والے, آپ کون آ گئے مجھے پوچھنے والے, یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان ہے, وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف دوسرا ایکسٹریم مایوسی, ادھر غرور, غرور کا معنی دھوکے میں پڑ جانا, دھوکے میں پڑا ہوا ہے ادھر کہ اللہ غفور الرحیم ہے لہذا جو چاہے کرو, اور ادھر مایوسی, ادھر مایوسی دوسری طرف, یہ ایکسٹریم دوسرا کہ نہیں میں نے تو بہت گناہ کیے, اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ مجھے نہیں بخشے گا. جو طالب علم کچھ نہ آنے کے باوجود بھی ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میرا میرے استاد سے بہت اچھا تعلق ہے, وہ مجھے فیل نہیں کرے گا, وہ محنت کرے گا, محنت نہیں کرے گا. اور دوسری طرف جو طالب علم ذہین ہے محنت کر سکتا ہے مگر یہ طے کر لے کہ میں تو پاس ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں, وہ محنت کرے گا. یہ دو طبقے ایسے ہیں کہ کبھی بھی محنت نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ جل جلالہ عام نوالہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر, جگہ جگہ پر وعدہ بھی بیان کرتے ہیں اور وعید بھی بیان کرتے ہیں تاکہ اعتدال رہے, ماڈریشن رہے. وعدہ, وعدہ کرتے ہیں وعدہ تاکہ مایوس لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, اور اللہ وعید سناتے ہیں تاکہ جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں. جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر ہے, جہاں رحمت کا ذکر ہے وہاں عذاب کا ذکر ہے, جہاں ثواب کا ذکر ہے وہاں عقاب کا ذکر ہے, جہاں اللہ کے غصے کا ذکر ہے وہاں رحمت کا ذکر ہے. بہت وسیع اللہ کی رحمت میرے بھائیوں, بہت وسیع, بہت ہی وسیع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے رحمت کو پیدا کیا, رحمت کے 100 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے کو دنیا میں بھیجا, صرف ایک ٹکڑے کو, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں جتنے حیوانات ہیں, یہ ایک دوسرے کے اوپر جو بھی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے, اسی ایک حصے کا, ایک ٹکڑے کا نتیجہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی 99 رحمتیں تو اللہ تعالی شانہ نے اپنے پاس رکھی ہے اپنے بندوں کو قیامت کے دن معاف کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر رہی ہے. جب جنگ ہوتی ہے, جنگ کے بعد قیدی پکڑے جاتے ہیں تو افراتفری کا عالم ہوتا ہے, کوئی باپ سے بچھڑ گیا ہے, کوئی ماں سے بچھڑ گیا ہے, کسی کے اولاد گم ہے, کوئی شوہر سے بچھڑ گئی ہے. تو وہ عورت جو ہے ادھر ادھر اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی, دودھ پیتا پیتا بچہ, اور جب نظر پڑتی تھی کہ شاید یہ میرا بچہ ہے تو اسے اٹھا کر کے اسے چھاتی دیتی تھی اپنی. تو بچہ اپنی ماں کی چھاتی لیتا ہے, جب وہ چھاتی نہیں لیتا تھا تو پھر چھوڑ دیتی تھی, میرا بچہ کہاں, میرے بچہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھنے کے لیے کہا, سب دیکھتے رہے, اس کی طرف کو دیکھتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, یہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کہا کہ نا, کبھی نہیں ڈال سکتی. تو کہا یہ اپنے بچے پر جتنی رحیم ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے. اللہ ارحم علی عبادہ, من هذه على ولدها, اس کو جتنی رحمت اپنے بچے کی خاطر اس کے دل میں محسوس کر رہی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں پر رحمت ہوتی ہے. رحمت حق بہانہ میں جو ہے, اسی لیے حق تعالیٰ شانہ کی یہ رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے, بہانہ بہانہ ڈھونڈتی ہے, رمضان کا مہینہ دے دیتی ہے رحمت. یہ رحمت ایک رمضان کے لوگ اولہ رحمتن, پہلا اشرا رحمت, واوسطہ مغفرہ, مغفرت, وآخرہ اتقم من النار, جاؤ بھائی آخری اشرے میں تو جن لوگوں پر جہنم واجب تھی ان کو بھی میں نے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا, بس تھوڑا تم جھکو میرے سامنے. ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی, اے انسان جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا امیدوں کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا, امیدوں کے ساتھ مجھ سے مانگتا رہے گا تو تو جو کچھ بھی کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار, اے میرے بندو تم رات اور دن گناہ کرتے ہو تو تمہارا کام گناہ کرنا ہے, وانا اغفر الذنوب جمیعا, اور میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار, رات اور دن تم گناہ کرتے ہو, وانا اغفر الذنوب جمیعا, وانا اغفر الذنوب نہیں کہا کہ میں گناہوں کو, میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم, مجھ سے تم معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں. بیچ میں کسی کو واسطہ نہیں بنایا کہ تمہیں عالم کے ذریعے آنا پڑے گا تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بندے کسی کے سامنے بھی رسوا ہو. ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں, اللہ کسی کے سامنے ان گناہوں کو کھلنے دیتا ہے؟ چھپا کے رکھتا ہے. ستار العیوب, عیوب کو چھپانے والا, عیوب کو چھپانے والا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ایک مرتبہ صلاۃ الاستسقاء کے لیے, بارش رک گئی تھی, اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک چگل خور ہے تمہارے اندر, یہ چگلی کرتا ہے, جب تک یہ تمہارے اندر ہے اس وقت تک میں دعا تمہاری قبول نہیں کروں گا. چگل خور ہے یہ, تو چگل خوری کے اندر غیبت بھی آ جاتی ہے. چگل خور ہے یہ, جب تک یہ ہوگا معاف نہیں, میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ شانہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا, یہ اللہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ وہ ہے کون تاکہ ہم اسے الگ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ یہ ارشاد فرماتے کہ میں جس چیز کو ناپسند کرتا ہوں وہی چیز تم مجھ سے کروانا چاہتے ہو. چھپایا اس کو. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سارے حاضرین کو کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی وحی آئی ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں ایک چگل خور ہے, جب تک اس کی چگل خوری کی عادت رہے گی میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا, اور اللہ مجھے بتلانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کون ہے. اللہ اتنا کریم ہے تو میری درخواست ہے میرے اس ساتھی سے کہ وہ اللہ سے دل سے توبہ کر لے. بس کھڑے کھڑے ہی وہ جس حالت میں تھا اس نے اللہ سے معافی مانگی, دل سے کہہ دیا اس نے کہ اللہ تو اتنا کریم, اتنا کریم کہ مجھے اپنے نبی کے سامنے بھی ذلیل نہیں کیا, یہ اللہ مجھے معاف کر دی. بس ادھر سے اس کا معافی مانگنا تھا کہ موسلا دھار بارش برسی. میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے سعود افریقہ کے سفر کے دوران ایک بیان میں تقریر سنی تھی اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ایک ضعیف حدیث ہے مگر حدیث ہے, حدیث ضعیف ہے مگر حدیث ہے. بہرحال ضعیف حدیث کی بھی کوئی ایک حیثیت ہے, ضعیف حدیث موضوع اور فیبریکیٹڈ نہیں ہوتی کہ سائڈ پہ رکھ دو, ضعیف حدیث کا بھی شریعت مطہرہ میں کام ہے, اسی لیے اس کو محفوظ کیا گیا ہے, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے فضائل کے باب میں, ترغیب کے باب میں, ترہیب کے باب میں. تو کہا کہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ کے دربار میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے عرض کریں گے کہ اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے. یہ تو رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین، رحمان و رحیم رب سے جا کر کے عرض کریں گے کہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے. تو اللہ تعالیٰ چانہو ارشاد فرمائیں گے کہ کیوں میرے نبی، جانتے ہیں اللہ تم، مگر پھر بھی پوچھیں گے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ گھر کی بات گھر میں رہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے امتی کسی اور کے سامنے رسوا ہو، سب کے سامنے حساب نہیں، بس میں لے لوں گا، جنتی کو جنت میں بھیج دوں گا، جہنمی کو جہنم میں، جو آپ کا اصول ہے، دل کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا، لیکن آپ میرے حوالے کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ تیری امت کا حساب تو میں ہی لوں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تیری امت کا کوئی فرد تیرے سامنے بھی ذلیل ہو، تیرے سامنے بھی رسوا ہو، میں خود ہی معاف کر کے جنت میں بھیج دوں گا. تو اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت میرے بھائیو بہت ہی وسیع ہے، بہت عام ہے. اس لیے یہ جو دو گروہ ہیں، ایک گروہ جو غرور میں پڑا ہوا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جو کھیتی کا پورا موسم گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کھیتی کے موسم میں جاتا نہیں ہے اور کھیتی کے موسم میں گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اور گھر میں بیٹھ کر کے امیدیں باندھے ہوئے ہیں کہ بس 6 مہینے ہیں، انشاءاللہ 6 مہینے میں فصل کٹے گی، اور فصل کٹے گی تو چاول اور گیہوں اور جو سے گھر بھر جائے گا. کھیتی کرنے کے لیے نہیں جاتا، بس 3 مہینے ہیں، 4 مہینے ہیں، 5 مہینے ہیں. جسے کسان 3-4-5 مہینے کی محنت کرتے ہیں چاول کے لیے، گیہوں کے لیے، جو کے لیے، اور پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کل کٹے گی، اور کٹنے کے بعد انشاءاللہ امید، اس کو امید کہتے ہیں، امید اس کو رجا کہتے ہیں، رجا کہ اللہ سے امید رکھو، اللہ سے امید رکھو، یہ رجا اس کو کہتے ہیں. رجا کی ہمیں تلقین ہے کہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے. تو ایک شخص تو وہ ہے کہ جو صبح چلا جاتا ہے کھیت میں، مزدوروں کے ساتھ کام کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے زمین کو ہموار کرتا ہے، زمین کو صاف کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اور پورا سیزن اس کی نگرانی کرتا ہے، اور نگرانی کرنے کے بعد جب زمین کھڑی ہو جاتی ہے اور پکنے لگتی ہے تو پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ اس سال اتنے من چاول آئیں گے، اتنے من جو ہوں گے، اتنے من. تو سب کہیں گے کہ یہ شخص رجا سے کام لے، اس کا حقدار ہے، اس سے کہ اس نے محنت کی ہے. لیکن دوسرا شخص کام بالکل نہ کرے، نہ کھیتی میں جائے، نہ اسے صاف کرے، نہ اس میں ہل چلائے، نہ بیج بوئے، وہ بھی اسی کی طرح کہتا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے کھا پی کر کے، اور کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری بھی کھیتی میں سے اتنا نکلے گا. اسے کوئی امید نہیں کہتا، اسے غرور کہتے ہیں کہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے. جو محنت کرتا ہے اور محنت کے بعد فروغ گزاشت اس سے ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ امید رکھتا ہے کہ گنہگار تو ہوں، جیسی محنت کرنی چاہیے نہیں کر سکا ہوں، لیکن جو کچھ کیا ہے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اسے رجا کہتے ہیں. لیکن جو کرتا کچھ نہیں، طاعت سے دور، معصیت میں غرق، ایسا آدمی بیٹھ کر کے اگر کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور جنت میری ہے، یہ امید نہیں ہے، یہ رجا نہیں ہے، یہ غرور ہے، غرور ہے اور غرور ہے، یہ دھوکہ ہے. انسان کے بس میں جتنا ہے وہ کرے، انسان کے بس میں جتنا ہے وہ کرے. ایک شخص کامل ہو گیا ہے تو اس کے لیے تہجد پڑھنا آسان، اس کے لیے نمازیں پڑھنا آسان، اس کے لیے ذکر کرنا آسان، پر دوسرا گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن اب کوشش کرتا ہے تو اول مہینے میں کوشش اتنی ہے کہ 2 نمازیں پڑھ سکتا ہے. بھائی پڑھ لو 2، پڑھ لو 2، اس نیت کے ساتھ کہ میں آگے بڑھوں گا، ابھی 2 سے تو شروع کرتا ہوں، اور وہ جو ہے ایک رکوع پڑھ سکتا ہے، ایک رکوع پڑھو. تو یہ کوشش کر رہا ہے، یہ تو دھیرے 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 اللہ اسے بھی ترقی دیں گے. یہ اگر کامیابی کی منزل کو پہنچنے سے پہلے مر گیا، اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے. اس کے لیے جتنا بس میں ہے وہ کرو، جتنی طاقت میں ہے وہ کرو، اور اس کے بعد کہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اس کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کی تیسری چال بھی ہے کہ بہت ساری نیکیوں کے بعد بھی نہیں نہیں اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے. ارے اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تجھ سے نمازیں پڑھوا رہا ہے. اللہ سے کہہ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نمازیں پڑھوا رہا ہے،
اس میں اگر کوئی کھوٹ ہے تو معاف کر دینا اور قبول کر دینا. امید رکھو اللہ سے.
حضرت منصور ابن عمار رحمہ اللہ تعالی ایک بزرگ گزرے ہیں, بڑے اونچے درجے کے ولی. ان کے زمانے کا ایک قصہ ہے کہ ایک شرابی کبابی عیاش آدمی تھا, گناہوں میں غرق, فرینڈ سرکل شراب کباب کی مجلس رہتی تھی, ناچ گان کی مجلس رہتی تھی, اللہ نے دولت بھی بہت دی تھی. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ جا کر کے تیاری کرو, آج پارٹی ہے, رات کو دوست احباب آ رہے ہیں. یہ گیا بازار, گیا بازار, جب جا رہا تھا تو منصور ابن عمار رحمت اللہ علیہ کے گھر کے پاس سے, خانقاہ کے پاس سے اس کا گزر ہوا. اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی جمگٹھا ہے, اور کسی جگہ پر آٹھ دس آدمی کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں جستجو ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی قریب گئے, اور پھر اللہ والے تھے, عقیدت مند تھا, تو قریب جا کر کے دیکھا اور کسی سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو کہ حضرت منصور ابن عمار رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک مسکین آیا ہوا ہے, ضرورت مند, اسے چار دینار کی ضرورت ہے, میرے پاس ہے نہیں کہ میں اسے دوں, تو تم میں سے جو شخص بھی چار دینار مجھے دے گا تو میں اس کو چار دعائیں دوں گا. تاکہ حضرت یہ فرما رہے ہیں, تو وہ آقا نے جو چار دینار اس کو دیے تھے پارٹی کے لیے, پارٹی کی تیاری کے لیے, وہ اس نے حضرت منصور ابن عمار کو جا کر کے دے دیے. منصور ابن عمار رحمہ اللہ تعالی نے وہ چار دینار اس غریب کو دے دیے, اس کا کام ہو گیا. اب اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ مانگ کیا مانگتا ہے. تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے میری چاہت یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے. دعا کی انہوں نے کہ اللہ اس کے آقا کو توفیق دیجئے کہ اس کو آزاد کر دے. دوسری تمہاری کیا چاہت ہے؟ کہ دوسری میری چاہت یہ ہے کہ جو چار دینار ہے نا, چار دینار, اس کا بدلہ مجھے دنیا میں جلدی مل جاوے. اس لیے کہ چار دینار تو قرض دینا ہے آقا کو, نیک غلام تھا وہ. تو حضرت نے دعا فرما دی کہ اللہ اس نے جو چار دینار خرچ کیے ہیں اس کا بدلہ یہیں اس کو دے دے. تیسری دعا, کیونکہ تیسری دعا یہ ہے کہ میرا آقا جیسا بھی گنہگار ہے لیکن میرے ساتھ بہت حسن سلوک کرتا ہے, اچھا آدمی ہے دل کا. اب دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے دے. کہ اللہ اس کے آقا کو توبہ کی توفیق دے دیجیے. چوتھی دعا, کہ چوتھی دعا یہ ہے کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ میری, آپ کی, میرے آقا کی اور یہ جتنے حاضرین ہیں سب کی بخشش فرما دے. دعا کر دی کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یہ واپس گھر لوٹا, فکر تو تھی کہ مجھے تو ایک کام کے لیے بھیجا تھا, وہ کام بھی نہیں کیا, ان کے چار دینار کسی کو دے کر کے میں آ گیا, ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. تو دیکھا کہ خالی ہاتھ آیا, کہا کہ بھائی تم کو دیر بھی بہت لگی اور خالی ہاتھ, میں نے تو تم کو شاپنگ کے لیے بھیجا تھا. تو پورا واقعہ سنایا. تو اب آقا دنیا دار عیش پرست, اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اچھا چار دینار خرچ کر کے کوئی چار دعائیں خرید بھی سکتا ہے. دعا بھی کوئی خریدنے کی چیز ہے, ایک دینار ایک دعا کے لیے. تو آرام سے بیٹھ گیا اور کہا کہ تو نے کون سی دعائیں کروائی, چل مجھے بتا. اسے فنی لگا, اسے عجیب لگا. تو کہا کہ میں نے پہلی دعا تو یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ مجھے آزاد کر دے. بس وہ جو تعجب اس کو ہو رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, اور وہ مذاق کے انداز میں گفتگو کر رہا تھا, وہ تیر نشانے لگ چکا تھا. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ سیریس ہو گیا, اور اس نے اپنے غلام کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ انت حر لوجہ اللہ, میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. بس میرے بھائی یہ ایک نیکی کی توفیق مل گئی, ایک نیکی. ابھی اس نیکی کی توفیق مل گئی تو یہ نیکی تو اندر اثر کرے گی. تو کہا دوسری دعا کون سی تم نے کرائی؟ تو کہ میں نے دعا یہ کروائی کہ چار دینار میرے آقا کے ہیں, جلدی سے مجھے اگر اس کا بدلہ دنیا میں مل جاوے تو میں میرے آقا کے چار دینار واپس کر دوں. تو خزان جی کو بلایا اور خزان جی کو بلا کر کے کہا کہ یہ اب آزاد ہو گیا ہے, اسے سیٹل ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوگی, اسے 4000 دینار دے دیجیے. تیسری دعا کا تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ آپ کو جن گناہوں میں آپ غرق ہیں ان سے توبہ کی توفیق دے تاکہ آپ بھی جنت کے مستحق ہو جائیں. بس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اللہ تعالی شانہ کی طرف رخ کیا اور توبہ کی اور کہا کہ میں توبہ کر چکا ہوں تمام گناہوں سے, اور حکم کیا کہ عیاشی کے اور معصیتوں کے جتنے سامان ہیں سب توڑو نکالو گھر سے, توبہ کر دی. کہ چوتھی دعا, کہ چوتھی دعا میں نے یہ کی, میں نے یہ کروائی کہ اللہ میری بخشش فرما دے, آپ کی بھی بخشش فرما دے اور منصور ابن عمار رحمہ اللہ تعالی کی بھی مغفرت فرما دے اور جتنے حاضرین ہیں سب کی مغفرت فرما دے. چار دعائیں تھیں, اس میں سے تین کام ایسے تھے جو آقا کے بس میں تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں جتنا ہمارے بس میں ہے ہم وہ کریں تو اللہ وہ کرے گا جو اس کے بس میں ہے. یہ تین کام تو کیے تھے انہوں نے اور اب تو بالکل دل نرم ہو چکا تھا چونکہ گناہوں سے توبہ کر لی, ساری گندگی دل سے دور ہو گئی, اب آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو خالق ہے میں مخلوق, تو طاقتور ہے میں کمزور, مجھ سے جتنا ہو سکا وہ میں نے کر لیا, اب تیرا جو کام ہے وہ تو کر لے, معاف کرنے کا کام تو کر لے. بس یہ بات آئی گئی ہو گئی. رات کو سویا, رات کو سویا تو خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے پیغام ہے کہ میں نے تجھے بھی معاف کر دیا, تیرے غلام کو بھی معاف کر دیا, منصور ابن عمار کو بھی معاف کر دیا اور پورے مجمع کو معاف کر دیا. اپنے بس میں ہے وہ کرو میرے بھائی, میرے تمام بھائیوں سے تمام بہنوں سے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے درخواست ہے کہ کسی بڑے کام کو بڑا بڑا ہونے کی حیثیت سے تو دیکھتے ہیں لیکن کسی چھوٹے کام کو چھوٹے کام کی حیثیت سے مت دیکھو. بڑا ہے, بہت بڑا کام ہے نماز پڑھنا, تو مجھے کرنا چاہیے, ماشاءاللہ بہت اچھا, بڑا ہے کرنا چاہیے, واجب ہے کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, حرام بہت سنگین بچنا چاہیے, بالکل بچنا چاہیے, مکروہ تحریمی سنگین بچنا چاہیے, بالکل بچنا چاہیے. بڑی چیز کو بڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں, چھوٹی چیز کو چھوٹی نگاہ سے مت دیکھو, چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹے ہونے کی نگاہ سے مت دیکھو اور اچھی چیز کو بھی بڑی چھوٹی ہونے کی نگاہ سے مت دیکھو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ بھی جہنم میں لے جاوے اور کوئی چھوٹی نیکی بھی جنت میں لے جاوے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا عائشہ, تو یا عائشہ یا کہ وہ محقرات الذنوب, تم ان گناہوں سے بھی بچنا جن کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, یعنی جو بہت چھوٹے ہیں معمولی ہیں. محقرات الذنوب, چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا, حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا, انسگنیفیکنٹ سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچنا. کیوں؟ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا, اس لیے کہ اللہ کے یہاں جب تو جائے گی تو اللہ جہاں بڑے گناہوں کا مطالبہ کریں گے وہاں چھوٹوں کا بھی مطالبہ کریں گے, اس کے بارے میں مطالبہ ہوگا. تو کسی بھی چھوٹے گناہوں کو حقیر مت سمجھو, ایسا خیال مت آنے دو کہ میں زنا کرتا ہوں, میں شراب پیتا ہوں, میں جوا کھیلتا ہوں, میں نماز چھوڑتا ہوں, تو اگر یہ چھوٹا گناہ کر لوں تو کیا حرج ہے. نا, بڑے سے بھی بچنے کی کوشش کرو, چھوٹے سے بھی بچنے کی کوشش کرو, اور بڑے سے نہ بچا جاتا ہو مگر چھوٹے سے بچا جاتا ہو تو اس سے بچو, اس چھوٹے سے بچنے کی برکت سے بڑے سے بھی بچنے کی توفیق ملے گی. اور فرائض کا بھی اہتمام کرو, واجبات کا بھی اہتمام کرو, سنن مستحبات نوافل کا بھی اہتمام کرو, لیکن اگر فرض قابو میں نہیں آ رہا ہے, سنت واجب قابو میں نہیں آ رہا ہے تو پھر سنت پہ عمل کرو, مستحب پہ عمل کرو, اس لیے کہ اس کی برکت سے وہ بھی قابو میں آ جائے گا. اور اس سلسلے میں احادیث شریفہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب قصے سنائے ہیں. ایک شخص کہیں جا رہا تھا, راستے میں کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی تھی, کٹی ہوئی ٹہنی پڑی ہوئی تھی راستے میں, کٹی ہوئی ہوں راستے میں پڑی ہوئی تھی. اب اس نے سوچا کہ رات کو اندھیرے میں یہاں سے گھوڑا جائے گا, اونٹ جائے گا, کوئی مسافر جائے گا تو تکلیف ہوگی, اس نے اسے ہٹا دیا. اللہ نے اس عمل کی قدر دانی کی اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. ہو سکتا ہے کہ جس چھوٹی نیکی کو میں اور آپ چھوٹی سمجھ کر چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہی ہماری مغفرت کا سبب بننے والا ہو. ایک درخت تھا, اس کے اوپر ٹہنی تھی, کانٹے دار درخت, وہ یوں جھکا ہوا تھا راستے کے اوپر. گھوڑے سوار نے, اونٹ سوار نے نیچے اتر کر اسے کاٹ کر کے پھینک دیا, اللہ نے مغفرت فرما دی. ایک مرد نے, ایک عورت نے گنہگار ہونے کے باوجود ایک کتے کو پانی پلایا, اللہ نے مغفرت فرما دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب تھے, اتنی بڑی کوئی لمبی چوڑی نیکیاں نہیں تھی مگر تاجر تھے, لوگوں کو قرض بھی دیتے تھے, لوگوں کو ادھار چیزیں بھی دیتے تھے, تو اپنے سب نوکروں کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی مہلت مانگے تو مہلت دینے کی, اگر کوئی کہے کہ 6 مہینے کی بات ہوئی تھی مگر اب مزید مہلت دے دینے کی, اور اگر کوئی ایسا لگے کہ یہ ادا نہیں کر پائے گا تو معاف کر دینے گا, معاف کر دینے گا. انتقال ہوا, بخاری شریف کی حدیث ہے, انتقال ہوا, اللہ نے کہا کہ کیا لے کر کے آئے ہو, تو کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے یہاں سے جب کوئی خرید کر لے جاتا تھا ادھار یا قرض مانگ کر کے لے جاتا تھا تو اگر مہلت مانگتا تھا تو میں مہلت دیتا تھا, اور ادا نہیں کر سکتا تھا تو میں معاف کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ جا, میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ شانہ سے ڈرنے والا, انتقال ہو رہا تھا, ڈر غالب آ گیا کہ اب میرا کیا ہوگا, تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد مجھے جلا دینا, اچھی طرح سے خوب جلا دینا, اتنا جلا دینا کہ گوشت باقی نہ رہے, ہڈیوں تک آگ پہنچ جائے, اور پھر جو کچھ بچ جائے, جو کچھ وہاں ہو اسے پیسنا, اور پیس کر کے بالکل پاؤڈر بنا دینا, آٹے کی طرح بنا دینا, اور انتظار کرنا جب آندھی چلے, بہت تیز ہوا چلے تو اس وقت مجھے سمندر میں ڈال دینا تاکہ سمندر کی موجوں میں میں بکھر جاؤں. ایسا ہی ہوا, اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا. جب انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اسے سارا جمع کر لیا. وہ سوچ رہا تھا کہ میں ادھر ادھر منتشر ہو جاؤں گا تو اللہ مجھے پوچھیں گے کیسے, جمع کر لیا اللہ نے, جمع کر لیا. یقین تو اس کو بھی ہوگا کہ اللہ قادر ہے اس پر, لیکن آخری تدبیر, خوف. اب اللہ کو اتنا تو نظر آ گیا نا کہ اس کو میرے سامنے کھڑے ہونے میں حیا آ رہی تھی, اتنا تعلق تو اس کو مجھ سے تھا, میرے سامنے کھڑے ہونے میں شرم آ رہی تھی, حیا آ رہی تھی, یہ ڈر رہا تھا کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, اللہ مجھے سزا دے گا, کیا ہوگا. کہ اکٹھا کر لیا اس کو, اللہ تو قادر مطلق ہے, اکٹھا کر لیا اور کہا کہ میں ایسا تو نے کیوں کیا. تو اس نے کہا کہ آپ کے خوف کی وجہ سے. تو اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ جا, میں نے تجھے معاف کر دیا. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک ٹکڑے کو دیکھا, گرا ہوا تھا, اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, اٹھا لیا, اٹھا کر کے اسے صاف کیا, دکان میں جا کر کے کپڑا خریدا اپنی حیثیت کے مطابق, اس میں خوشبو لگائی, خوشبو خرید کر, اور کپڑے میں اس اللہ کے نام کو لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا اپنے گھر میں. رات کو سوئے تو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یا بشرو, اے بشر, طیب تسمی, تم نے میرے نام کو خوشبودار کر دیا, میرے نام کی عزت کی تم نے. لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ, میں تیرے نام کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی 4 چاند لگاؤں گا. بشر حافی رحمہ اللہ تعالی, اور ایسے 4 چاند لگائے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا فقیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم جب بشر حافی آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، اور بشر حافی کے پاس جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ پوری دنیا آپ کے پاس آتی ہے اور آپ بشر حافی کے پاس جاتے ہیں، تو امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ لوگ مجھ سے یہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، میں ان کے پاس اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہوں، یہاں اللہ کے احکام ملتے ہیں میری دکان میں، ان کی دکان میں اللہ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے. اگر وہ یہ سوچتے کہ چھوٹی سی نیکی ہے، اور بشر حافی اس لیے کہتے تھے کہ حافی چپل اور جوتوں کے بغیر چلنے والے ہوئے تھے، ننگے پیر چلنے والے ہوئے تھے، برہنا پا. اور وہ کیوں ننگے پیر چلتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ چانوں سے ایسا تعلق ہو گیا تھا کہ وہ ایسا سوچتے تھے کہ اللہ کی زمین پر میں جوتے اور چپل کے ساتھ چلوں، یہ اللہ کی زمین ہے، تو بغیر جوتے اور بغیر چپل کے چلتے تھے. اب ظاہر ہے کہ پرانا زمانہ، گائیں چل رہی ہیں، بکریاں چل رہی ہیں، اور پیشاب پاخانہ کرتی ہے، بولو براز لیت پڑا ہوا ہے، تو اگر وہ جائیں گے تو ان کے تو پیر خراب ہوں گے. تو اللہ جل جلالہ وامن والہ کو پتا ہے، وہ عالم غیب ہے کہ میرا بشر کس وقت کہاں سے گزرنے والا ہے، اور یہ جو گندگی ناپاکیاں زمین پر گرتی ہیں تو شریعت مطہرہ نے اس کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں، تو یہ جو زمین پر پیشاب وغیرہ گرتا ہے اور اوپر سورج کی شعائیں اس پر گرتی ہیں، تو وہ سورج کی شعائیں کھا جاتی ہے اس نجاست کو، پاک ہو جاتی ہے. تو ہروہا یوب سوہا، زمین کی طہارت یہی ہے کہ وہ خشک ہو جائے، جیسے پانی نجاست کو پاک کر لیتی ہے تو یہ سورج کی تپش بھی نجاست کو پاک کر لیتی ہے. غبار لید وغیرہ کھاد کے طور پر لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو اللہ جانتے تھے کہ بشر اس گلی سے گزرے گا، اس گلی سے گزرے گا، اس راستے سے گزرے گا، تو جتنی دیر لگتی تھی اس سرزمین، اس زمین کے پاک ہونے کے لیے، بس اتنی مدت تک جہاں سے حضرت بشر گزرنے والے ہوتے تھے جانوروں پر الہام فرماتے تھے، اور وہاں وہ پیشاب پاخانہ کرتے ہی نہیں تھے، جہاں سے گزرتے تھے زمین پاک ملتی تھی ان کو. ایک نیکی نے ان کو کہاں پہنچایا؟ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، لیکن قریب کس کے آتی ہے؟ رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے تو شیطان کو بھی اپنے اندر لے لینا چاہیے، فرعون کو بھی لے لینا چاہیے، نہیں، قریب اس کے آتی ہے اللہ کی رحمت جو محسن ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، جو اپنے دل کا تزکیہ کرانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، جو اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرتا ہے، دل میں ریگریٹ رکھتا ہے، افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت ہے تو بہت وسیع، لیکن قریب اس کی آتی ہے. باپ بہت مالدار ہے، بہت مالدار، پانچ بیٹے ہیں، اور پانچ کے پانچ بیٹے کو ایک ایک ملین کا گھر بھی خرید دے تو بھی باپ کے یہاں کمی نہیں آئے گی، لیکن باپ کے یہ جو پیسے ہیں وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اچھے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، نافرمان بیٹے کے پاس نہیں جاتے، بغاوت کرنے والے بیٹے کے پاس نہیں جاتے، بے وفائی کرنے والے بیٹے کے پاس نہیں جاتے. تو اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، لیکن قریب اس کے جاتی ہے جو محسن ہوتا ہے. اور محسن کون ہے؟ اصل محسن کون ہے؟ اصل محسن، اعلی درجے کا محسن، اعلی درجے کا محسن وہ ہے کہ جس کو اللہ کا استحضار نصیب ہو جائے، ہر وقت ہر لمحے اس کو یہ خیال رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس استحضار کی وجہ سے وہ خیر کو تو کرتا ہے، شر سے بچتا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے الاحسان. اور پھر اس سے نیچے، 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 سب سے کم درجے کا محسن کون ہے؟ جو اعلی درجے کا محسن بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ہمارے یہاں عربی اول میں جو بچے داخل ہوتے ہیں نا، تو بعض دفعہ بعض اساتذہ کسی طالب علم کو ایسا کہتے ہیں، مولوی صاحب ادھر آؤ، مولوی صاحب ادھر آؤ. ان کو نہیں پتا کہ مولوی صاحب نہیں ہے، دور حدیث میں بچے پہنچ جاتے ہیں ابھی فارغ نہیں ہوئے ہیں, پھر بھی استاد کہتا ہے کہ مولویو بات سمجھ میں آئی. تو جو مولوی بننے کے راستے پہ پڑ چکا ہے اس امید پر کہ یہ وہاں تک ضرور پہنچے گا, اسے بھی مولوی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت یہ جو محسن بننے کے راستے پہ پڑ چکا ہے اسے بھی حاصل ہوتی ہے. بس میرے بھائیو ارادہ کر لو آج سے کہ انشاءاللہ ہم محسن بنیں گے, ہم اتنی محنت کریں گے اتنی محنت کریں گے کہ دل دماغ میں اللہ کا استحضار نصیب ہوگا, اور چھوٹی بڑی جو کچھ بھی کوششیں ہم سے ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے, چھوٹی بڑی ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر چھوٹی بڑی ہر نیکی نہ کر سکے تو جس وقت جس کے ہونے کا امکان ہے وہ تو ہم کر لیں گے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو. اور چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے مگر چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نہ ملے تو کم سے کم اس وقت چھوٹے سے چھوٹی چیز سے تو بچ جائیں گے. ایسا خیال نہیں آنے دیں گے کہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں تو اس چھوٹے گناہ کو چھوڑنے کا کیا فائدہ, بڑے بڑے بڑی بڑی نیکیوں کو چھوڑ رہا ہوں تو یہ چھوٹی نیکی کرنے کا کیا فائدہ, نہ ایسا نہیں سوچیں گے ہم انشاءاللہ. جس وقت جس چیز کا موقع مل جائے گا, تلاش تو کر رہا ہوں 1000 پاؤنڈ کہ 1000 پاؤنڈ مل جائے تو میری ضرورتیں پوری ہو جائے, مگر کسی نے کہا کہ یہ 100 پاؤنڈ لے لو تو کیا میں ایسا کہوں گا کہ 900 نہیں مل رہے 100 کیوں لوں, بلکہ کوئی 10 دے گا اسے بھی لے لیں گے, 5 دے گا اسے بھی لے لیں گے, 1 پاؤنڈ دے گا اسے بھی لے لیں گے, جس چیز کا موقع ملے وہ کرنا ہے. اور آخری بات, جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بشر حافی کے مقام پر پہنچا سکتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جہنم میں لے جا سکتا ہے, تو کسی بھی گنہگار کو دیکھ کر کے اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی نیکی ہو جائے جس کی وجہ سے ولی اللہ کے مقام پر پہنچ جائے, اور اپنے خود کی بڑی سے بڑی نیکی کو دیکھ کر کے بھی اترانا نہیں چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا گناہ ایسا سرزد ہو چکا ہو یا ہو جائے جس کی وجہ سے ایمان ہی سلب ہو جائے. ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے, ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے. اس لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے گناہوں سے بچنے کی, ہر ممکن کوشش کرنا ہے اچھائی کو کرنے کی, اور ساتھ میں عاجزی کے ساتھ اے اللہ فضل فرما دے, اے اللہ فضل فرما دے, اللہ میں بہت گنہگار ہوں, اللہ میں بہت گنہگار. اور دھیرے 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 اپنے دل میں استحضار پیدا کرو, محمود بھائی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرو, حفیظ علی صاحب کے ساتھ کمپیئر کرو, مفتی ابراہیم صاحب کے ساتھ کمپیئر کرو, محسن کے ساتھ کمپیئر کرو, چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کے ساتھ کمپیئر کرو, شفیع بھائی کے ساتھ کمپیئر کرو, اور کمپیئر کر کے ان میں اچھائیاں ڈھونڈو, اور ان میں وہ اچھائیاں ڈھونڈو جو ہمارے اندر نہیں ہے, اور دل کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ تجھ سے اچھا ہے, یہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین بھی پڑھتا ہے اور تو نالائق ہے کہ ایسے ہی چلا جاتا ہے. دوسروں کی عظمت دل میں لاؤ, مگر دوسروں کو اچھائی کرتے ہوئے دیکھ کر خود مایوس نہ ہو کہ یہ لوگ تو جنت میں جائیں گے میں تو جہنم ہی میں جاؤں گا. نا اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالیٰ شانہ اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو جگہ دے دے, اللہ تعالیٰ اس مجمع کے اوپر اپنی رحمتیں برسا دے, ہمارے سب متعلقین پر رحمتیں برسا دے, اس وقت جتنے لوگ شریک ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ رحمتیں برسا دے, بعد میں جو لوگ سنیں گے ان پر رحمتیں برسا دے, اور ہم سب کے متعلقین پر رحمتیں برسا دے, جو زندہ ہے پوری امت پر رحمت برسا دے, امت اجابت امت دعوت پر رحمتیں برسا دے, جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سب پر بھی رحمتیں برسائے, اور جو آنے والے ہیں قیامت تک اللہ ان سب پہ بھی برکت رحمتیں برسائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے, اور یہ دعا جو پہلے بھی میں سکھا چکا ہوں اللہ سے دعا مانگوں, اے اللہ تیرے خزانے سے تیرے دربار سے جب بھی کوئی خیر کی چیز تقسیم ہو رہی ہو اس وقت مجھے غفلت سے بچانا, اے اللہ نیند سے بھی مجھے جگا دینا اور تیری طرف متوجہ کر دینا, ایسا نہ ہو کہ تیرے دربار سے رحمتیں تقسیم ہو جائیں اور جب رحمت تقسیم ہو رہی ہو اس وقت میں گناہ میں مبتلا ہوں, اس وقت میں تیری نافرمانی میں مبتلا ہوں, اس وقت میں غفلت سے سویا ہوا ہوں, اس وقت میں لایانی میں مبتلا ہوں. نہیں اللہ, جس وقت تیرے دربار سے خیر تقسیم ہو رہی ہو اس وقت مجھے محروم نہ کرنا, نہ یہاں محروم کرنا نہ آخرت میں محروم کرنا. اللہ تعالیٰ شانہ عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ سب کو توفیقات سے نوازے, اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے, اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, مصیبت زدہ انہیں عافیت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ شانہ جو موت کے قریب ہے انہیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ شانہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما کر اپنے اولیاء میں شامل فرمائے, جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں سچی پکی توفیق توبہ کی توفیق نصیب کرے, اللہ تعالیٰ طالب علموں کے علوم میں برکت دے, اللہ تعالیٰ اساتذہ کے فیوز میں خلوص میں برکت دے, اور جن لوگوں کے آپریشن متوقع ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صحیح فیصلے کروائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ جن کے آپریشن ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرمائے, بہت اچھی صحتوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے, اور اس لمبی عمر میں اللہ کی رضا کے کام ان سے خوب کروائے, اور مقامات ولایت کو طے کرا کر بہت اونچے مقام پر پہنچا کر کے اللہ اپنے پاس بلائے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے ماں باپ, ہمارے محبین, ہمارے محسنین, ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ پورے عالم پر رحمتوں کا نزول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.